الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما أبدا على حبيبك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله. قابل الاحترام فخر المشايخ حضرت صاحبزادہ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکات العالیہ، حضرت گرامی قدر محترم جناب پیر محبوب اشرفی الجیلانی دامت برکات العالیہ، حضرت علامہ مولانا غلام قمر الدین صاحب دامت برکات العالیہ، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم نئی دامت برکات العالیہ، اور اسٹیج پر رونق افروز جلیل القدر حضرات علماء کرام و شہزادگان حضرت اشرف المشائخ اور حاضرین محفل، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم، اس کا شکر اور اس رب ذوالجلال کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی، ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم آج رات کے ان لمحات میں حضرت قطب ربانی حضرت پیر طاہر محمد طاہر اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، اور اشرف المشائخ حضرت ابو شاہ محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک کی بابرکت محفل میں ہم شریک ہیں. حضرت محترم، اس سے بڑھ کر اللہ کا ہم پہ اور کیا کرم ہوگا، اس سے بڑھ کر اللہ کا ہم پہ اور کیا احسان ہوگا کہ اسی وقت میں بہت سارے لوگ اپنی دنیا بنانے کے لیے بھی مصروف عمل ہوں گے، بہت سارے لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنے ذہن کو خراب کرنے میں بھی مصروف عمل ہوں گے، بہت سارے لوگ اس وقت فتنہ اور فساد پھیلانے کی سازشیں کرنے میں بھی مصروف ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کا ذکر سننے کے لیے، اس کے محبوب علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے، اور اس کے مقبول بندوں کا تذکرہ سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. یہ ہم جتنا بھی اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھیں اتنا ہی کم ہے، اور حضرت محترم حقیقت بھی یہی ہے کہ خوش قسمت وہی ہوتا ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، خوش قسمت وہی ہوتا ہے جس کو اللہ والوں کی رفاقت نصیب ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں بھی خوش قسمت رہتا ہے، وہ قبر میں بھی خوش قسمت رہتا ہے، اور میدان محشر کی ندامت اور رسوائی سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. حضرت محترم، اللہ تبارک کا تعالی ہر سال اس شریف کے موقع پر اور میلاد شریف کے موقع پر آپ سب حضرات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں بھی اس آستانہ عالیہ اشرفیہ پہ حاضر ہونے کا موقع عطا کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہماری حاضری صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوا کرتی ہے کہ صاحبان عرس کے فیوض و برکات سے ہم بھی مستفیض ہو جائیں. صاحبان عرس رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوض و برکات سے ہمیں بھی اللہ تعالی مستفید فرما دے. بس یہی نیت لے کر اسی آرزو اور اسی تمنا کو لے کر یہاں آتے ہیں. ورنہ حضرات محترم یہاں آ کے کچھ کہنا اور حضرات علماء کرام کی موجودگی میں کچھ کہنا حقیقت یہ ہے کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ ذرہ برابر بھی مجال نہیں, یہ ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں کہ ان جلیل القدر حضرات علماء کرام اور بالخصوص صاحب سجادہ حضرت صاحبزادہ سید محمد اشرف اشرفی الجلالی دامت برکات العالیہ جنہیں اللہ تبارک کا وطالعہ نے روحانیت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا, جنہیں اللہ تبارک کا وطالعہ نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم بھی اللہ نے عطا فرمایا. اور حضرات محترم حقیقت یہ ہے کہ ہم کیا سبھی یہی سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی مشائخ ہیں اللہ تبارک کا وطالعہ نے بہت سارے بہت کم ایسے مشائخ ہیں جن کی اولاد یا جن کے آگے سنبھالنے والے یا جن کے آگے سجادگان بہت کم ایسے نظر آئیں گے کہ جو صاحبان علم ہو, جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم رکھتے ہوں. بہت کم ایسے آستانے ہمیں نظر آتے ہیں. پورے پاکستان میں ہم دیکھیں تو بہت کم آستانے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں, لیکن الحمدللہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک کا وطالعہ نے جتنے بھی سجادگان ہیں سارے کے سارے صاحبان علم ہیں, جتنے کے جتنے برادران عزیز ہیں وہ بھی الحمدللہ اللہ نے انہیں بھی علم و عمل کی دولت سے مالا مال کیا ہے. اور حضرات محترم وجہ اس کی یہی نظر آتی ہے کہ حضرت اشرف المشائخ رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں اپنی مریدوں کی تربیت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے, جہاں اپنے سلسلے کے لوگوں کو تربیت اور ان کی روحانیت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے, اسی کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی اللہ اپنی اولاد کو بھی انہوں نے یہ شرف عطا فرمایا, اپنی اولاد کو پر بھی انہوں نے خصوصی توجہ دی. اور آج اسی توجہ کا نتیجہ ہے, آج اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ یہ صاحب علم ہو کر آج ہمارے سروں کا تاج بنے بیٹھے ہیں. ورنہ حضرات محترم بہت سے سجادگان ہم نے ایسے بھی دیکھے, بہت سے آستانوں کے سجادگان ایسے بھی دیکھے جو کتوں کی ریس کراتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, جو گھوڑوں کی دوڑ کراتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیجئے, آپ خود سوچ لیجئے کہ جو کتوں اور گھوڑوں اور جانوروں کی ریس کرانے والے ہوں گے وہ اپنے مریدین کی تربیت کا کیا اہتمام کر سکتے ہوں گے, وہ اپنے مریدین کا وہ تعلق جو اللہ سے ٹوٹ گیا اس تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہوں گے. یہ تو وہی لوگ ذریعہ بن سکتے ہیں جو خود صاحبان علم ہوتے ہیں, جنہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اور حضرات محترم اس آستانہ اشرفیہ عالیہ رحمت کا یہ بیعت اسی لیے بیعت جاری اور ساری ہے کہ جتنے بھی احباب ہیں الحمدللہ علم و عمل کی دولت سے وابستہ ہیں. اور کیوں علم و عمل کی دولت سے وابستہ نہ ہو کہ جس ماحول میں انہوں نے تربیت پائی ہے, جس ماحول میں یہ پروان چڑھے ہیں, جس ماحول میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے, جس ماحول میں انہوں نے اپنی آنکھ کھولی ہے, اپنے بزرگوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اپنے بزرگوں کو پانچ وقت کی نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا, اپنے بزرگوں کو راتوں کو شب بیداری کرتے ہوئے دیکھا, اپنے بزرگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اپنے بزرگوں کو نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا، جو شروع سے اس ماحول سے نکل کر آیا، جو شروع سے اس ماحول سے پروان چڑھا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہی رنگ اس پہ بھی نظر آتا ہے، وہی انداز اس پہ بھی نظر آتا ہے، جو شروع سے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بچہ، ہم اکثر دارالعلوم میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس جب معصوم بچے آتے ہیں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے، تو ہم والدین سے یہی کہتے ہیں کہ دو سال کے لیے یہ بچہ ہمیں دے دیجئے، انشاءاللہ دو سال میں حافظ قرآن بن جائے گا۔ اس لیے کہ بچپن کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ جو بات بھی ذہن میں نقش کر دی جائے وہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد بھلے انسان ساری زندگی دنیا کے جس شعبے میں چلا جائے، دنیا کے جس طرف بھی کونے کونے میں چلے جائے، کبھی بھی وہ گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا اگر اس کا بچپن صحیح ماحول میں گزرا، اگر اس کی تربیت صحیح انداز میں ہوئی، تو وہ تربیت زندگی کے آخری حصے تک نظر آتی ہے۔ حضرت محترم، میں اس کی مثال اکثر و بیشتر یوں دیا کرتا ہوں کہ ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ آج ایک ہمارے سامنے بھی آج 60 سال کے 70 سال کے بزرگ آج ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان بزرگوں سے میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ان کے والدین حیات ہیں، یقینی طور پہ 70 سال کا اگر کوئی بزرگ ہوگا تو ان کے والد 90 سال یا 100 سال کے ہی ہوں گے، اس 70 سال کے بوڑھے کو اگر ان کے والد جو حیات ہو اگر وہ ایک تھپڑ مار دیں، تو مجھے بتائیے کہ اس 70 سال کے بزرگ کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ 70 سال کا بزرگ اپنے والد کا تھپڑ کھانے کے بعد ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑا رہے گا، وہ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھے گا، وہ اپنے والد سے یہ نہیں پوچھے گا کہ مجھے مارا کیوں، کیوں آپ نے مجھے مارا، یہ سوال وہ نہیں کرے گا۔ وہ 70 سال کا بزرگ جتنی بھی اسے اپنے والدین سے مار پڑتی رہے، وہ کبھی سر اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ لیکن حضرت محترم، کیا آپ مجھے یہ مثال دے سکتے ہیں کہ آج کسی 20 سال کے نوجوان کو اگر اس کا والد تھپڑ مار دے تو وہ 10 مرتبہ سوال کرتا ہے کہ مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ اور حضرت محترم، ہم تو آج یہ مناظر بھی دیکھتے ہیں کہ پوچھنا تو بڑی بات ہے، ہاتھ روکنا تو بڑی بات ہے، آج نوجوان اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھانے سے بھی کترایا نہیں کرتے۔ حضرت محترم، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی نظر آتی ہے کہ اس 70 سال کے بزرگ نے اپنے والدین سے بچپن میں جو تربیت حاصل کی، بچپن میں جو اس کو ماحول ملا، بچپن میں جو عادت اس کے ذہن میں رچ بس گئی، وہ 70 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں نکلی، اور 70 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے ادب اور احترام کا تقاضا یہی نظر آتا ہے، اس کا انداز یہی نظر آتا ہے کہ وہ جس طرح 20 سال کی عمر میں اپنے والدین کا احترام کیا کرتا تھا، اسی طرح 70 سال کی عمر میں بھی وہی احترام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت محترم، اسی لیے میں نے کہا کہ جس کو بچپن میں یہ تربیت مل جائے، جس کو بچپن میں یہ ماحول مل جائے کہ بچپن میں نماز تہجد ادا کرتا رہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا رہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ وہ گمراہی کا شکار کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر کیوں نہ وہ اپنے سے وابستہ لوگوں کی تربیت کا اہتمام کرے گا، پھر کیوں نہ وہ اپنے سلسلے کے لوگوں کی اسی انداز میں تربیت کرے گا جس طرح ان کے بزرگ کیا کرتے تھے۔ حضرت محترم، اسی طرح یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت نے موت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو دنیا میں آیا ایک نہ ایک دن اسے دنیا سے جانا ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، ہمارے بزرگ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے بزرگ بھی دنیا سے چلے گئے، مگر سلسلہ ختم نہیں ہوا، نسبتیں ختم نہیں ہوئی، جو بیج ہمارے بزرگوں نے لگایا تھا، جو پودا ہمارے
بزرگوں نے لگایا تھا، آج وہی پودا تناور درخت کی صورت بن کر، آج وہی پودا درخت بن کر محبوب خدا کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے. اور وہ رابطہ، وہ تعلق جو ہمارا اللہ سے ٹوٹ گیا تھا، اس رابطے کو جوڑنے میں مصروف عمل ہے، اس تعلق کو جوڑنے میں مصروف عمل ہے. اور حضرت محترم، آج ضرورت بھی اس بات کی ہے، آج ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہمارا وہ رابطہ، ہمارا وہ تعلق جو کبھی کسی زمانے میں اللہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جو کبھی کسی زمانے میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو کبھی ہوا کرتا تھا، آج وہ رابطہ ہمارا نہیں، آج وہ تعلق ہمارا نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ والوں سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے اللہ والوں سے اپنی نسبت کو توڑ دیا ہے، ہم نے اللہ والوں کی رفاقت میں رہنا چھوڑ دیا ہے. اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ ہم مسلسل تباہی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم مسلسل بربادی کا شکار ہو رہے ہیں. آج حضرات محترم، آج دنیا میں، آج دنیا کو چھوڑیے، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جس کی عزت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس کی عظمت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس کو اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج جس کے سر پہ رکھا ہے. اللہ نے ہمیں بہت عظیم بنایا ہے، اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع قرار دیا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا کیا ہے، اپنے محبوب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمارا عالم یہ ہے کہ آج ہمارے پاس دنیا کی دولت موجود ہے، دنیا کی آسائشیں موجود ہیں، دنیا کی راحتیں موجود ہیں، لیکن نہیں ہے تو اطمینان قلب ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں ہے تو سکون قلب ہمارے پاس نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے اسے بھی اطمینان نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں اس کے پاس بھی اطمینان نہیں، جس کے پاس گھر ہے وہ بھی بے سکون ہے، اور جس کے پاس گھر نہیں وہ بھی بے سکون نظر آتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ پر ہم جب غور کرتے ہیں تو حضرات محترم، وجہ یہی نظر آتی ہے کہ رب ذوالجلال یہ کہتا ہے، خالق کائنات یہ کہتا ہے، آقا دو جہاں یہ فرماتے ہیں کہ تم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو، تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اطمینان دولت میں نہیں ملا کرتا، اطمینان گھروں کے آرائشوں میں نہیں ملا کرتا، اطمینان آسائشوں اور راحتوں میں نہیں ملا کرتا. اگر دولت سے اطمینان مل سکتا، اگر اعمال اور دولت سے سکون قلب حاصل ہو سکتا، تو پھر قارون دنیا کا سب سے بڑا دولت مند شخص بڑا مطمئن ہوتا. لیکن رب ذوالجلال یہ کہہ رہا ہے کہ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا کے رکھ دیا. تو پتہ یہ چلا کہ دولت سے سکون نہیں ملتا، آسائشوں سے سکون نہیں ملتا، بڑے بڑے محلات میں آسائشوں کے ساتھ رہنے سے سکون نہیں ملتا، پھر سکون کیسے ملتا ہے؟ رب ذوالجلال یہ کہہ رہا ہے کہ تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور حضرات محترم، جب ہم ان آستانوں پہ حاضر ہوتے ہیں، جب ہم ان اللہ والوں کی صحبت میں حاضر ہوتے ہیں، جب ہم اللہ والوں کی رفاقت میں چند لمحے ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو یقین جانئے ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ان کے آستانوں پہ آ کے اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں، اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہوتی ہے. اور حضرات محترم، اللہ کے ذکر کا معنی کیا ہے؟ حضرات علماء کرام موجود ہیں، مشائخ اعظم موجود ہیں، اللہ کے ذکر کا خالی یہ معنی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ معنی نہیں ہے کہ صبح اور شام لفظ اللہ کا ورد کیا جائے، خالی یہ معنی نہیں ہے، گو کہ ایک ذکر کا طریقہ یہ ضرور ہے، ذکر کا ایک انداز یہ ضرور ہے، اور بڑا خوب انداز ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ جو لفظ اللہ کا ورد کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسے کچھ ملتا نہیں ہے، یہ تصور بھی نہیں کیجئے گا۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے، ایک بہت بڑا فلسفی، ایک بہت بڑا عالم، اپنے آپ کو مفکر اور دانشور کہنے والا، وہ تقریر کر رہا تھا اور تقریر وہ گزر رہا تھا۔ ابو الحسن خرقانی تقریر فرما رہے تھے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ تقریر فرما رہے تھے اور موضوع ذکر چل رہا تھا، لفظ اللہ سے گفتگو کر رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب اللہ کا ورد کرتا ہے اور اللہ کے محبت میں ڈوب کر جب لفظ اللہ کا ورد کرتا ہے، تو وہ اللہ کی یاد میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا اور اللہ کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، پھر عابد اور معبود کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، پھر اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ مفکر، وہ دانشور جب اس نے یہ جملے سنے تو اس نے فوراً اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایک لفظ اللہ ہے، چند حروف کا مجموعہ ہے، بھلا اس میں اتنا اثر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کا ورد کوئی کرتا رہے اور اسے اللہ کا اتنا قرب حاصل ہو جائے۔ تقریر ختم ہوئی، ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا اور آگے کہا کہ جناب والا، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، مجھے آپ کا مفہوم سمجھ نہیں آیا، یہ لفظ اللہ یہ چند حروف کا مجموعہ ہے، صرف لفظ اللہ کہنے سے، یہ چند حروف زبان سے نکالنے سے بھلا اتنا اثر کیسے آ سکتا ہے، بھلا اتنی تاثیر کیسے آ سکتی ہے کہ عابد اور معبود کے درمیان تعلق قائم ہو جائے، اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو جائے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، ذرا مجھے اور تفصیل سے یہ بات سمجھا دیئے۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ تم تو بڑے گدھے آدمی ہو۔ مفکر نے جب یہ سنا، عالم نے سنا، دانشور نے جب یہ سنا تو حیران پریشان ہو گیا کہ میں تو ایک سوال کرنے آیا تھا، میں تو ایک بات پوچھنے کے لیے آیا تھا، میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھ سے خالی ایک بات سمجھ نہ آئی، میں نے اپنے نا سمجھی کی وجہ سے میں نے ایک سوال کر دیا اور اس کے جواب میں مجھ جیسے بڑے عالم کو، مجھ جیسے پڑھے لکھے شخص کو بھری محفل کے اندر گدا کا کہہ دیا، گدے کا مقام، گدے کا لقب عطا کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونا شروع ہو گیا، اور حضرات محترم آپ کو پتا ہے کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کے چہرے کے آثار بتا دیتے ہیں کہ اس وقت یہ بندہ شدید غصے کے عالم میں ہے۔ جب تھوڑا وقت گزر گیا تو ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عالم صاحب، اے مفکر صاحب، آپ کو میرا جواب سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ تو کہنے لگا، جناب کیا سمجھ میں آئے گا، میں نے سوال کیا تھا، الٹا آپ نے مجھے گالی دے دی، مجھے آپ نے گدھا بنا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں نے صرف تمہیں سمجھانے کے لیے تمہیں گدھا کہا ہے، اس لیے کہ تم جب میرے پاس آئے تھے تمہارا چہرہ بڑا کھلا ہوا تھا، تمہارے چہرے سے مسکراہٹ تھی، میں نے ایک نجس جانور کا نام لیا، میں نے ایک ناپاک جانور کا نام لیا، اس نام کا اثر یہ ہوا، اس نام کی تاثیر یہ نظر آئی کہ تمہارا چہرہ، تمہارا ہستا مسکراتا چہرہ ایک دم غصے میں تبدیل ہو گیا، تمہارے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ ارے ایک ناپاک جانور کے نام میں کتنا اثر موجود ہے کہ اس نے تمہاری رنگت کو تبدیل کر دیا، تو کیا رب ذل جلال کے نام میں کوئی اثر نہ ہوگا؟ کیا خالق کائنات کے نام میں کوئی اثر نہیں ہوگا؟
یا رسول اللہ،
حضرت محترم، اسی لیے میں نے کہا کہ گو کے ذکر کرنے کا یہ ایک طریقہ ضرور ہے، اور تمام کے تمام سلاسل سے وابستہ بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے اپنے انداز میں، کوئی جہرن ذکر کرتا ہے، کوئی بلند آواز سے ذکر کرتا ہے، کوئی دل میں ذکر کرتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں ذکر کرتا ہے، لیکن تمام علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خالی یہ سمجھ لینا یہی اللہ کا ذکر ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ لفظ ذکر کے معنی یہ ہیں، اللہ کی یاد کے معنی یہ ہیں کہ بندے کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی کتاب کے مطابق گزرے، بندے کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے فرمان کے مطابق گزرے، تو گویا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب بظاہر وہ عبادت نہیں کر رہا، بظاہر وہ نوافل نہیں پڑھ رہا، بظاہر وہ اوراد و وظائف کا ورد نہیں کر رہا، مگر رزق حلال کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، جائز اور ناجائز کا فرق رکھ رہا ہے، حرام اور حلال کی تمیز رکھ رہا ہے، تو گویا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، گویا وہ اللہ کی یاد کر رہا ہے۔ حضرت محترم، اسی لیے میں نے کہا کہ جب بندہ اس انداز میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اسے اطمینان کیسے حاصل نہیں ہوگا، پھر اسے سکون کیسے حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم ان آستانوں پہ حاضر ہوتے ہیں، اسی لیے ہم ان مشائخ کے آستانوں پہ حاضر ہو کے اپنا وہ ٹوٹا ہوا تعلق جو رب ذوالجلال سے ٹوٹ گیا اس تعلق کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں، اس تعلق کو، اس رابطے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے، ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رابطے کو مضبوط کر کے جو یہاں سے جاتے ہیں، اپنے اس رابطے کو جو بحال کر کے ہم یہاں سے جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔